لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے, پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں, یہ مومن روزے دار کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اتنی ساری رحمتیں, اتنی ساری برکتیں جو نازل ہوتی ہیں, ان کو ایک مومن انسان کا دل قبول کرتا ہے. لیکن اس قبولیت کے اندر کبھی کمی بیشی رہ جاتی ہے, اور وہ کمی بیشی جو رہتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ ابھی تک نرم نہیں ہوا. جیسے ایک زمین ہوتی ہے, اس زمین کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے, لیکن ہر زمین میں سے اس بارش کے نتیجے میں سبزہ نہیں اگا کرتا. کسی زمین کے اوپر گھاس پھوس اگتی ہے, کسی زمین کے اوپر اناج اگتی ہے, جس سے کہ دوسرے انسان اللہ تعالی کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو کہ پتھر کی مانند ہوتی ہے, اور اس کے اوپر سے بارش کا پانی پڑ کر کے پھسل جاتا ہے اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو انسان اور پروردگار کی برکتوں کے بیچ میں جو رکاوٹ حائل ہوتی ہے, جو کہ اس کے دل کی زمین سے نیکیوں کا سبزہ اگنے کے اندر مانے ہوتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے, وہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. کسی اور کے گناہ نہیں ہوتے, کسی دوسرے انسان کے گھر میں ساتھ رہنے والوں کے, معاشرے میں ساتھ رہنے والوں کے, یا دنیا میں جن کو اقتدار ملا یا کوئی قوت ملی یا کوئی مواقع ملے, ان کے گناہ اس کے اور اللہ تعالی کی رحمتوں کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتے. اس رحمت کو روکنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اس کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف بندے کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو کہ اس کو دل میں اترنے سے روکتے ہیں. انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جس کی نافرمانی کرنا دراصل گناہ ہوتا ہے. یعنی گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا. تو اللہ تعالی کی شان سے بندہ جو ہے وہ غافل ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالی کے مقام کا پتہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا پھرتا ہے. اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان نوکری کے لیے پہلے دن گیا ہوتا ہے, اس کے مینیجر نے اس کا انٹرویو لیا اور اس کو جاب دے دی, अब वो पहले दिन खुशी खुशी अपनी गाड़ी पर बैठ करके दफ्तर गया और दफ्तर की बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर उसने अपनी गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहा था कि किसी दूसरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वो अपनी गाड़ी से निकला, दूसरा शख्स भी अपनी गाड़ी से निकला और इनके दरमियान कुछ तूतू मैमे हो गई। आर्ग्यूमेंट हो गया कि तुमने गलती करी है, उसने कहा नहीं तुमने गलती करी है, और बात जो है वो जरा बदमजगी तक पहुंच गई। खैर आए गए करने के बाद जब ये ऊपर गया दफ्तर के अंदर तो उसको वहां जाकर के पता लगा कि जिस शख्स के साथ इसने अभी थोड़ी सी बदतमीजी कर दी है ये दरअसल उसके बॉस का भी बॉस है, यानी कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। अब जो है ये दिल के अंदर डरेगा और अपनी इस हरकत के ऊपर नादिम और शर्मिंदा होगा और शदीद खौफ में मुब्तला होगा कि ये तो मेरा दफ्तर के अंदर पहला दिन था और मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ बदतमीजी कर दी, अब मेरा क्या बनेगा। तो फर्क क्या हुआ कि पहले इसको उसी इंसान की अजमत का, उसकी पोजीशन का, उसके मर्तबे का पता नहीं था। तो ये उसके साथ मजे से बात कर रहा था, मजे से उसके साथ जो है वो आर्ग्यूमेंटेशन कर रहा था, कोई खौफ ही नहीं था। लेकिन अब जो है उसके ऊपर हकीकत हाल खुल गई, अब इसको अंदाजा हो गया, अब ये डर भी रहा है और किसी तरीके से उसको मनाने की भी कोशिश के बारे में सोच रहा है कि किस तरह से मैं उसके सामने ऐसे काम करूं या झुक करके रहूं कि वो मुझसे राजी हो जाए और मुझे बजाय इसके कि कंपनी से निकालने की सोचने के वो मुझसे खुश हो जाए, राजी हो जाए। तो ये जो जहालत होती है इसकी वजह से इंसान गलती करता है। अल्लाह ताला की जात से हमारी जहालत यही वजह बनती है कि हम अल्लाह ताला की कदर नहीं करते और अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ते फिरते हैं। बंदा अल्लाह ताला की शान से वाकिफ हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है तो फिर वो ये गलतियां नहीं करता। मालूम हो जाए उसको कि अल्लाह ताला उसकी गलतियों के ऊपर उसकी निडर होने के बावजूद पर्दादारी करते रहे हैं। सारी जिंदगी उसने अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ा, अल्लाह ताला के हबीब की सुन्नतों को छोड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इस वजह से दुनिया वालों के सामने रुसवा नहीं किया। अल्लाह ताला चाहते तो उसको अच्छी तरीके से दुनिया में रुसवा और जलील कर सकते थे, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला ने बजाय उसकी सत्तारी करी। सत्तार जो है अल्लाह ताला की एक सिफत है, जब इसका बंदे को पता लगता है तो फिर वो वाकई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि मैंने तो नाफरमानी में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन मेरे परवरदिगार ने सत्तारी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला करीम है और करीम वो जात होती है जो कि बिन मांगे अता करती है। और हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला की खाते हैं, एंजॉय करते हैं, जो कि हमने कभी अल्लाह से मांगी ही नहीं। ये जो हम रोजाना खाने खाते हैं, क्या हम रोजाना सुबह को बैठ करके खाने मांगते हैं अल्लाह ताला से? ये जो हम घर के अंदर इज्जतों वाली और बाहर के अंदर इज्जतों वाली जिंदगी गुजारते हैं, क्या हमने रोजाना सुबह को ये रूटीन बनाई हुई है कि फजर की नमाज से पहले या बाद बैठ करके इज्जतों की दुआ करेंगे फिर अल्लाह ताला हमें इज्जतें देता है? नहीं, अल्लाह ताला हमें बिन मांगे इज्जतें देता है, बिन मांगे खाने की चीजें देता है, पीने की चीजें देता है, हमें सहूलतें प्रोवाइड करता है। अल्लाह ताला बंदे को कुरान पाक के अंदर बुलाते भी हैं कि या अय्युहन नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि ऐ इंसान तुम्हें तुम्हारे करीम परवरदिगार से किसने धोखे में डाल रखा है? तो अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि मैं देखो करीम हूं, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं पलट के आते, तुम कहां भागे चले जा रहे हो, मैं तो तुम्हें बिन मांगे नेमतें अता करता फिर रहा हूं, करता रहा हूं सारी जिंदगी। फिर अल्लाह ताला की दो और सिफतें हैं बड़ी अजीब, और अल्लाह ताला ने इन दोनों को कुरान पाक के अंदर एक साथ भी बयान फरमाया कि इन्नल्लाहा अलीमन हलीमा, कि अल्लाह ताला अलीम भी हैं और अल्लाह ताला हलीम भी हैं। अलीम उस जात को कहते हैं जो कि हर चीज का इल्म रखती हो, आलिम तो वो होता है ना जो कि कुछ किताबें पढ़ ले, कुछ उसने जो है वो असनाद हासिल कर ली, इम्तिहान दे दिए तो वो आलिम बन गया। अलीम वो जात होती है जिससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होती, हर चीज उसके इल्म ने हर चीज का इहाता किया हुआ होता है। तो अल्लाह ताला अलीम तो है, लेकिन साथ साथ फरमाया कि अल्लाह ताला हलीम भी है। हलीम क्या चीज होती, क्या जात होती है? हलीम वो होता है जो कि अपने गुस्से को काबू में रखे, अपने नाराजगी को कंट्रोल में रखे, हिल्म का तहम्मुल, मिजाजी का बर्ताव करे, फोरबेरेंस का बर्ताव करे, फौरन से वो उखड़ ना जाए, फौरन जो है वो किसी गलती के ऊपर सजा ना दे, बल्कि तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करे। देखें, एक बच्चा अगर बाप के साथ बुरा सलूक करता है तो बाप जो है वो उसको डराता है, धमकाता है, उसको घर से निकाल देने की धमकी देता है। लेकिन अल्लाह ताला कैसे परवरदिगार हैं कि हम अल्लाह ताला की कैसी कैसी नाफरमानी करते हैं, कैसी कैसी नाकदरी करते हैं, कैसे कैसे अल्लाह ताला के दुश्मनों के साथ गठजोड़ करके अपनी जिंदगी गुजारते फिरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी से खारिज नहीं करते, अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें महरूम नहीं करते, तहम्मुल मिजाजी का बर्ताव करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की चंद सिफतें हमने बयान करी कि बंदा इन सिफतों से वाकिफ हो जाए तो अल्लाह ताला से मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता। किसी आरिफ ने क्या खूबसूरत बात कही कि जो बंदा दुनिया की हकीकत से वाकिफ हो जाए वो दुनिया से नफरत किए बगैर रह नहीं सकता, लेकिन जो बंदा अल्लाह ताला की हकीकत से वाकिफ हो जाए वो अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता। जब भी फरमाया कि मन अरफ़ अल्लाह युहिब्बुहू, जिसने भी अल्लाह ताला को पहचान लिया उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत करी। तो अल्लाह ताला से जहालत यानी अल्लाह ताला को ना पहचानना, अल्लाह ताला को रिकग्नाइज न करना, उसकी अजमत से गाफिल रहना, ये इंसान के गुनाह का सबब बनता है। तो एक सबब तो ये हुआ, फिर एक और बड़ा सबब वो हमारे गुनाहों का ये बनता है कि हमारे अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं जो हम करते हैं। कुछ गुनाह उनके अंदर से जाहिरी होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि चोरी करना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, जुल्म करना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, हराम बाल सूद खाना गुनाह है, ये सारे हम जानते हैं ये जाहिरी गुनाह हैं और एक आम मुसलमान इनसे वाकिफ होता है। लेकिन एक बहुत लंबी रेंज है गुनाहों की जो कि इसके अलावा होते हैं, और वो गुनाह जो है वो बातिनी गुनाह होते हैं। वो बातिनी गुनाह ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदर रहते हैं, पोशीदा होते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। मिसाल के तौर पर शहवत का होना और अनकंट्रोल्ड होना कि उसके नतीजे में इंसान हर उस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसका कि उसका नफ्स चाह रहा है, चाहे वो हलाल तरीके से हासिल हो चाहे वो हराम तरीके से हासिल हो। कोई खूबसूरत चेहरा सामने से जाता हुआ नजर आया, बस उसको टिकटिकी बांध करके देखना शुरू कर दिया, टीवी ऑन करी और उसके ऊपर जो चीज भी चल रही है बस उसको देखे जा रहे हैं, कभी कोई बहाना कर रहे हैं न्यूज का तो कभी कोई बहाना कर रहे हैं हालात हाजरा का। तो शहवत का एक गुनाह है जो कि इंसान के अंदर रहता है, और जब उसको माहौल मिलता है जहां पर कि वो अपनी शहवत को पूरा कर सके तो फिर वो गुनाह उसके आमाल में भी जाहिर होता है। फिर एक गुनाह है जैसे कि तकब्बुर का गुनाह, ये भी इंसान के दिल के अंदर पोशीदा रहता है और जब उसको मौका मिलता है छोटा उससे कमजोर नजर आया तो फिर उसके ऊपर वो अपना तकब्बुर झाड़ता है, निकालता है। तो ये जो है ये बातिनी गुनाह है और हम उमूमन इन बातिनी गुनाहों से बिल्कुल ही गाफिल रहते हैं और इनको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि ये भी हमारे अंदर मौजूद हैं और इनको भी हमने दूर करना है, इनसे भी अपना पीछा छुड़ाना है, वरना अगर हम पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो फिर हमसे बुरे आमाल इनके नतीजे में सरजद होंगे। ان باطنی گناہوں کی مثال جو ہے وہ ایڈز کے مرض جیسی ہوتی ہے. ایڈز کا مرض جو ہے وہ بذات خود کوئی مرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ایڈز کا مرض لگ جاتا ہے تو اس کا جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، مدافعاتی نظام ہوتا ہے، وہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب وہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر ماحول کے اندر جتنے بھی وائرسز ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ آسانی سے اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں. تو یہ باطنی برائیاں بھی جو ہیں یہ ایڈز کے مرض کی طرح ہوتی ہیں کہ یہ جب ہمارے اندر موجود رہتی ہیں تو ہمارے امیونٹی سسٹم کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہیں. اب جو ہے وہ ہم خوب سارے گناہ کرتے پھرتے ہیں. تو ان گناہوں سے ہم نے غافل نہیں ہونا، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ان کو چھوڑنے کا. فرمایا وذروا ظاہر الاسم و باطنہ، کہ تم چھوڑ دو وہ گناہ جو کہ تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو تم باطن میں کرتے ہو. یعنی صرف ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے. تو ہمیں ان کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کون کون سے باطنی گناہ چھپے ہوئے ہیں. کیا میں غصے کا مرض کا مریض ہوں؟ کیا میرے اندر ایک انکنٹرولڈ غصہ ہے جو کہ ہمیشہ کمزوروں پہ نکلتا ہے؟ کیا میرے اندر خود پسندی اور عجب کا مرض ہے کہ جب کبھی بھی کوئی چیز اچھی مجھ سے ہو جاتی ہے تو میں اپنے آپ سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں؟ کوئی میرے سامنے آ کر کے کسی بات کی تعریف کر دے تو فوراً سے میں جو ہوں وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہوں؟ کیا میرے اندر تکبر کا مرض ہے کہ میں اپنے آپ کو کمپیریٹیولی دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں؟ تکبر ایک الگ مرض ہے، عجب ایک الگ مرض ہے، خود پسندی الگ مرض ہے. تکبر جو ہے وہ کسی سے مقابلے کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور عجب کے لیے کسی سے مقابلے کی بھی ضرورت نہیں، وہ انسان اپنے آپ میں ہی خوش ہوتا رہتا ہے، کسی اور سے کمپیئر نہیں کرتا. پھر حرص کا گناہ، ہر چیز حاصل کرنی، دنیا کی محبت، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہر لمٹ جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے. حسد کا گناہ، دوسروں کے کیوں کسی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی، یہ نعمت اس کو نہیں، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، اور صرف یہ نہیں کہ مجھے ملنی چاہیے تھی بلکہ اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس سے چھن جانی چاہیے اور مجھے مل جانی چاہیے. یہ ہوتا ہے حسد کا گناہ، اور یہ بھی انسان کے دل میں رہتا ہے. تو ہم ان باطنی گناہوں سے چونکہ لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم سے مستقل گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. چاہتے بھی ہیں کہ گناہ نہ کریں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دراصل ہمارے دل کے اندر گناہوں کے بیج موجود ہیں، اور جہاں بھی ان کو فیوریبل انوائرمنٹ ملتی ہے تو ان کے اندر سے پھر برے اعمال جو ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک بیج کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ برے اعمال نہیں چھٹ سکتے. تو یہ دوسرا ایک بڑا سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. تیسرا ایک بڑا سبب گناہ کا یہ بنتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کے اوپر بہت بھروسہ ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، اگر اچھے بننے کا میں نے فیصلہ کر لیا تو بس میں نے اچھا بن جانا ہے، میں بن جاؤں گا اچھا، بس ابھی میں فیصلہ ہی نہیں کر رہا ہوں اپنے لیے، کل پرسوں جو ہے وہ میں فیصلہ کر لوں گا، اور ابھی جتنے گناہ میں کر رہا ہوں تو ان گناہوں کو میں چھوڑ دوں گا اور میں اچھا بن جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا. تو یہ جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر بہت اس کو بھروسہ ہو جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی ونز ہیلپ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بس میرا اپنا فیصلہ ہے، ہاں یا نہ، ابھی نہ کا فیصلہ ہے، کل ہاں کا ہو جائے گا. لیکن وہ یہ غلطی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، وہ یہ فیصلے خود نہیں کر سکتا، وہ اکیلا نہیں ہے کہ اس نے خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، جو کہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. وہ تو زیادہ سے زیادہ اپنا 5 فٹ کا یا 6 فٹ کا بدن کنٹرول کر سکتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا وہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. پھر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ تو بالکل اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ شیطان ہے، ابلیس، اور اس کی پھر بہت بڑی ایک فوج، بہت بڑی اس کی اولاد ہے جو کہ بنی آدم کو بہکانے کا اللہ تعالی کے سامنے قسم کھا چکی ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ان سب کے سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، یہ اس نے قسمیں کھا رکھی ہیں. تو ابلیس جو ہے وہ اس کے اوپر باہر سے اثر انداز ہوتا رہتا ہے، مستقل اس کے کانوں کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، گناہوں کے آئیڈیاز ڈالتا رہتا ہے، اور اس کے اندر اس کو بہت زیادہ کامیابی بھی ملتی ہے. ہم قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو روز اول سے، جب سے یہ دنیا میں، جب سے انسان کو بنایا گیا، وہ اس وقت سے لگا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھلا دیا تھا، اور کتنا بڑا نقصان کروا دیا کہ ان کو جنت سے نکلوا کر کے زمین کے اندر ڈلوا دیا. تو یہ نقصان جو ہے وہ اس وقت سے کرواتا پھر رہا ہے. پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ورغلایا، ان کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا موجود ہے، اس کو ورغلایا اور اس سے جو ہے وہ اپنے بھائی کا خون کروا دیا. پھر اس کے بعد جتنے بھی قومیں آئیں ان کے ساتھ وہ اپنی حرکتیں کرتا رہا. نوح علیہ السلام 950 سال انسانوں کو بلاتے رہے، لیکن انسانوں نے ان کی نہ مانی، سوائے 50 یا اس سے زیادہ کچھ اور لوگ، باقی سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے نافرمان بنے، اور شیطان نے ان کو بالآخر اللہ تعالی کے عذاب میں ڈبوایا. ہر نبی کی امت میں اس نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کتنے لوگوں کو اس نے جہنم رسید کروایا، اللہ کے محبوب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے سے انکار کیا، جہنم رسید ہوئے. تو جب ایسے بڑی بڑی قوموں کو اس نے ڈبوا دیا، مروا دیا، عذاب دلوا دیا، تو پھر میں کس قابل ہوں، میں ایسے شیطان سے کیسے لڑ سکتا ہوں. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈھیل بھی دی ہوئی ہے، کچھ اس کو ایسی ایبلٹیز بھی دی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں. مثال کے طور پر وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے. اب ذرا تصور کریں کہ کوئی ایسی اینیمی ہو جس کو کہ آپ دیکھ ہی نہ سکتے ہوں. جب ہی تو یہ جو ملٹری والے ہوتے ہیں انہوں نے نائٹ ویژن گوگلز بنائے کہ بھئی اندھیری رات کے اندر جب کبھی دشمن کا سواستہ پڑے گا تو ہم دشمن کو دیکھ سکیں، ایسے جو ہے وہ ہمارے پاس گوگلز ہونے چاہیے، کیونکہ دشمن کو دیکھیں گے تبھی تو اپنا دفاع کریں گے، تبھی تو اس پہ حملہ آور کریں گے. شیطان تو ایسا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. پھر ہم سوتے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے سوتے ہیں، شیطان نہیں سوتا. ہم تھک جاتے ہیں، شیطان تھکتا نہیں ہے. ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں، شیطان مایوس بھی نہیں ہوتا، وہ لگا رہتا ہے ہمیں بہکانے میں. کسی ایک طریقے سے بہکانے سے اگر اس کو کامیابی حاصل نہ ہو تو وہ دوسرے طریقے سے بہکاتا ہے، دوسرے سے کامیابی نہ ہو تو تیسرے طریقے سے بہکاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو تو اس کو نیکی کے راستے سے بھی بہکاتا ہے، کہ اس کے اندر اپنے بارے میں خوش فہمی میں اس کو مبتلا کرتا ہے، عجب اور تکبر میں مبتلا کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا. تو ہم اپنے نفس کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. پھر شیطان کے بعد دوسرا بڑا، جو بلکہ دوسرا کیا، مشائخ تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا ہمارا دشمن، وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر رہتا ہے، جس کو کہ نفس امارہ کہا گیا. قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء، کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بری نہیں، پیوریفائیڈ نہیں سمجھتا، گناہوں سے جو ہے وہ بری نہیں سمجھتا، مبرہ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ تو گناہوں کی طرف بلانے والا ہے. میرے اندر ایک نفس ہے، وہ تو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اس کو گناہوں کی چاٹ لگی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی جو ہے وہ تو بطور انکساری یہ فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اندر جو نفس ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے کیسے گناہوں کی لذت لگی ہوئی ہے. تو یہ جو نفس ہوتا ہے، جس کو کہ نفس امارہ کہتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہے، ہمارا اپنا جزو ہے، ہمارا اپنا کمپوننٹ ہے، اور یہ نفس جو ہے وہ شیطان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہم سے گناہ کرواتا ہے. تو یہ بھی ہمارے خلاف لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا ماحول، ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو کہ گناہوں کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ساتھ پڑھنے والے، وہ پھر ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے گناہ کرواتے بھی ہیں۔ شیطان تو خالی گناہ کے خیالات ڈالتا ہے، برا دوست جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتا ہے۔ جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ سانپ سے زیادہ برا کیسے؟ کہ سانپ اگر ڈس لے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر برا دوست ڈس لے تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ برا دوست جو ہے وہ تو شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو شیطان سے زیادہ برا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ شیطان تو صرف برائی کے خیال ڈالتا ہے، برائی کرواتا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے جاتا ہمیں برائی کے لیے، لیکن برا دوست رمضان المبارک کی رات میں بھی آئے گا، پھر ہمیں پکڑ کر کے سینما ہال لے کر کے جائے گا کہ چلو یار آؤ چل کر کے فلمیں دیکھیں، سارے دن تو ہم نے روزہ رکھا ہی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے ہم سے گناہ کرواتا بھی ہے۔ تو جب اتنے سارے فیکٹرز ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں تو پھر کوئی بے وقوف ہی ہوگا نا جو کہ اپنے اوپر اعتماد کرے، بھروسہ کرے کہ نہیں میں خود سے نیک بن جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی، کسی سے ہیلپ مانگنے کی، کسی نیک صحبت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دن ہم نے فیصلہ کر لینا ہے اور ہم نیک بن جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا پھرتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، گناہوں کو چھوڑ ہی نہیں پاتا۔ گناہوں سے انسان کو نجات کیسے ملتی ہے؟ پہلے تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی کے اندر پچھلے گناہ کیے ہیں ان سے ہم توبہ تائب ہوں، تاکہ جو پرانا ہمارا لوڈ ہے گناہوں کا وہ ہمارے اوپر سے ختم ہو۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ اپنے گناہوں کے اوپر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ نادم اور شرمندہ ہونا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ الندم توبتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے۔ لیکن اس کے اندر غلطی جو انسان یہ کرتا ہے اور شیطان اسے کرواتا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں نادم نہیں ہونے دیتا، وہ کچھ گناہوں کے برے اثرات سے واقف ہو جاتا ہے، کچھ ان کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں سے واقف ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ کر تو لیتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی۔ وہ کرتا ہے کہ مجھے چونکہ اس گناہ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ مثال کے طور پر جوا کھیلنے میں نقصان ہوا تو جوئے سے توبہ کرنے کی نیت کر لی، لیکن اللہ کی رضا اس کے اندر شامل نہیں تھی۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرنا، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات توبہ کے لیے بہت ضروری، وہ یہ ہوتی ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ توبہ جو ہے وہ سلیکٹو نہیں ہوتی کہ انسان نے اپنے 10 گناہ آئیڈینٹیفائی کیے، یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی جن کو اس نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، جن کو وہ جانتا نہیں ہے، ابھی اس کے پاس علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ابھی اس کا سوچ جو ہے وہ اس طرف گئی نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کی بات ہو رہی ہے جن کو کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرے اندر یہ 10 برائیاں ہیں، یہ خلاف شریعت کام میں کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان میں سے 70% سے توبہ کرتا ہوں، 30% سے میں توبہ نہیں کروں گا، یا ابھی نہیں کروں گا، میں پھر کبھی کر لوں گا۔ یہ نہیں ہوتی توبہ۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان تمام گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کہ اے اللہ میں ان تمام گناہوں کو گناہ سمجھتا ہوں اور ان کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ ایگزمپشنز نکالنا، ایکسپشنز نکالنا، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ تو انسان ارادہ کرے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کی بات ہوتی ہے یا کسی کو جو ہے وہ توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اکثر جو ہے وہ کان بند کر لیتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں یا اس طرف آتے ہی نہیں جہاں پر کہ توبہ کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو جا کے پوچھتے نہیں توبہ کے بارے میں، کیونکہ وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ कि मेरी जिंदगी के अंदर तो इतने सारे गुनाह हैं और मैं तो इन गुनाहों का आदी हो चुका हूं, मैं तो इनके बगैर रह ही नहीं सकता, और मैं इनके बगैर क्या रहूंगा, अगर मैंने तौबा कर ली तो मेरे घर वाले इनके बगैर नहीं रह सकते, मेरे घर वालों का क्या बनेगा और मेरे जॉब का क्या बनेगा और मेरे जो है वो रिश्तेदारों का क्या बनेगा, और मुझे तो कता ताल्लुक करनी पड़ेगी और लोग मुझे ये कहेंगे और लोग मुझे वो कहेंगे और मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं कैसे तौबा करूं और मैं क्यों कर तौबा करूं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि देखिए तौबा जो है ना वो दिल के इरादे का नाम होती है, दिल के अंदर शर्मिंदा होना ये तौबा कहलाता है, और इसके अंदर कोई चीज माने नहीं होती कि घर वाले क्या कहेंगे, दफ्तर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदारों का क्या बनेगा, खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, ये सारी चीजें बाद की बातें हैं, इनके बारे में हमने फिक्र नहीं करनी, हमने अल्लाह ताला के साथ एक डायरेक्ट अपने दिल का कनेक्शन जोड़ना है और अपने गुनाहों पे नदामत करनी है, नादिम होना है, तौबा करनी है, ए अल्लाह मैं इसको गुनाह समझता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुश्किल नजर आता है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो ए अल्लाह आप मेरी मदद फरमा दीजिए, आपकी मदद के बगैर मैं तौबा नहीं कर सकूंगा, आपकी मदद के बगैर मैं इनको छोड़ नहीं सकूंगा। तो ये जो इरादा होता है ना, इसके अंदर इंसान एक्सेप्शंस नहीं निकालता कि 70% आसानी से छोड़ते नजर आते हैं तो वो मैं छोड़ दूंगा, 30% बहुत मुश्किल नजर आते हैं तो मैं उनको छोड़ने का इरादा ही नहीं करूंगा, नहीं, इरादा तो 100% का करना होता है। अब एक्चुअली छोड़ेगा इंसान कैसे, वो आगे का मरहला है, और वो जो है देखें छोड़ना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है ना, हमारे हाथ में है क्या, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सुना कि हमारे तो खिलाफ इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कुव्वतें जो है वो नबरत आजमा है, शैतान की कुव्वत, नफ्स की कुव्वत, माहौल की कुव्वत, दोस्तों की कुव्वत, रिश्तेदारों की कुव्वत, इतनी सारी चीजें हमारे खिलाफ है, हमारी हैसियत क्या है कि हम गुनाह छोड़ें, हमारे पास चीज क्या है, क्या हमारी एबिलिटी है कि हम गुनाहों को छोड़ें, लेकिन हमारा परवरदिगार, उससे ज्यादा बड़ी तो और कोई चीज नहीं है ना, उसकी जो कुव्वत है वो तो हर दूसरी कुव्वत उसके सामने हेच है, परवरदिगार तो हमें गुनाहों से बचा सकते हैं ना, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते, ए अल्लाह तू तो गुनाह छुड़वा सकता है, हम नहीं नेक बन सकते, ए अल्लाह तू तो हमें नेक बना सकता है। तो ये होती है तौबा की नीयत कि ए अल्लाह मैं इरादा करता हूं आप इस इरादे के अंदर मेरी मदद फरमा दीजिए। देखें किसी ने एक बहुत छोटी सी मिसाल से इसको समझाया कि एक हाथी वाला जो कि अपने हाथी के साथ महल में रहता था, वो एक झोपड़ी वाले के पास आया और उसने झोपड़ी वाले से कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। तो झोपड़ी वाले ने उससे कहा कि भाई आप हैं हाथी वाले, मेरी है झोपड़ी छोटी सी, आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे तो मुझे आपको अपने घर में बुलाना पड़ेगा, तो आपका आप तो अपने हाथी के साथ मेरी झोपड़ी में आ नहीं सकते, मेरी झोपड़ी टूट जाएगी तो इस वजह से मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। तो हाथी वाले ने जवाब दिया कि तुम मुझसे दोस्ती करो तो सही, मैं तुम्हारे लिए ये महल खुद बनवा दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम दोस्ती का हाथ तो बढ़ाओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारी इस झोपड़ी को महल के अंदर तब्दील करा के दिखा दूंगा। तो ये हमारे परवरदिगार का मामला है कि हम अपने परवरदिगार की तरफ सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, बाकी उसके ऊपर छोड़ दें। इसी को मशाइख कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि अपने आप को अल्लाह के हवाले तो करो, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को पेश तो करो, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे लिए रास्ते खुद हमवार करेंगे, तुम्हारे लिए गुनाह को छोड़ना आसान फरमा देंगे, नेक बनना आसान फरमा देंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इसका वादा फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना, कि वो लोग जो कि हमारे रास्ते में आने के लिए कुछ जद्दोजहद करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, इरादा करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि हम उनको उनके लिए अपनी तरफ पहुंचने के रास्ते खुद हमवार कर देते हैं, वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला जो है वो नेकोकारों के साथ होता है, उनकी मईयत में होता है, उनके साथ रहता है, उनके उनको अलग नहीं छोड़ता, उनको तन्हा नहीं छोड़ देता कि जाओ तुम जाकर के दुनिया वालों से अकेले निपटो, तुम अपने दोस्तों के साथ अकेले निपटो कि वो तुम्हें जो है वो फुलाने अलकाब से पुकारेंगे तो यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू डील विद देम ऑल अलोन, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दफ्तर वालों के साथ तुम अकेले निपटोगे, मैं बस बैठा दूर जो है तुम्हारा तमाशा देखूंगा, देखूंगा कि ये क्या करता है। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ होते हैं, मईयत हासिल हो जाती है नेकोकारों का अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में हमें ये बातें बार बार याद दिलाई कि तुम इरादा तो करो, मैं तुम्हारे रास्ते हमवार करूंगा। हम क्या गलती करते हैं कि हम इरादा ही नहीं करते, हम उस इरादे के अंदर ही जो है वो एक्सेप्शन निकाल लेते हैं, 50% छोड़ूंगा, 50 नहीं छोड़ूंगा, 30% छोड़ूंगा, 70 नहीं छोड़ूंगा, और ये कैसे छोड़ूंगा, वो कैसे छोड़ूंगा। ओ भाई, हमने नहीं छोड़ना, अल्लाह ने छोड़ाना है। तो ये होती है तौबा। और फिर तौबा के फायदे कितने बड़े बड़े हैं, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा का कितना बड़ा फायदा बयान फरमाया कि अत्ताएबु कमन ला ज़म्बा लहू, कि ताएब तौबा करने वाला उस वो ऐसा ही होता है जैसा कि वो शख्स जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। अब एक शख्स जो है वो गुनाह में कोई क्लासिफाई नहीं हुआ कि जी ज़िना का गुनाह में ऐसा होता है कि तौबा कर ले तो वो साफ हो जाते हैं, या सूद खाने का गुनाह था तो अगर वो उस पर तौबा करेंगे तो सिर्फ वो वाला गुनाह साफ। यहां पे हर गुनाह की बात हो रही है विदाउट एक्सेप्शन। तो एक शख्स जो है वो उसने सारी जिंदगी जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजार दी, उसने जो है वो जिना का गुनाह भी किया, सूद का भी गुनाह किया, चोरियां भी करी, दूसरों का माल भी लूटा, घरवालों पे जुल्म भी किया, बच्चों के साथ भी उसने जो है बुरा मामला किया, बड़ों के साथ भी बुरा मामला किया। इतने सारे गुनाह लेकर के जब वो तौबा करने के अल्लाह ताला के पास आता है तो उसकी तौबा कबूल होने के बाद उसका पूरा का पूरा नामे आमाल जीरो कर दिया जाता है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। और इससे ज्यादा क्या, हदीस पाक में तो आता है कि सिर्फ ये नहीं कि जो आपका बाएं कंधे के ऊपर नामा अमाल था जिसमें बुराइयां लिखी जाती हैं उसको जो है वो क्लीन कर दिया जाता है, इरेज कर दिया जाता है, बल्कि जो लिखने वाले फरिश्ते थे उनकी मेमोरी से भी उसको खारिज कर दिया जाता है। वो उन फरिश्तों तक को याद नहीं रहता कि इस बंदे ने गुनाह किए थे, फिर हमने जो है वो उसके गुनाह लिखे थे, तो कम से कम फरिश्तों को तो याद रहे, नहीं फरिश्तों को भी याद नहीं रहता। और इससे ज्यादा बड़ी बात जो कि हम हमारे जो है वो उसको अप्रिशिएट करने में फायदा होगा, मदद मिलेगी उससे, वो ये कि अल्लाह ताला ने मामला ये फरमाया कि अगर कोई बंदा, कोई आदमी, कोई औरत उस तौबा करने वाले को उसके पुराने गुनाहों के ऊपर आर दिलाएगी या आर दिलाएगा या उसको ताने देगा कि तुम जो है वो नेकी की क्या बातें करके बैठ रहे हो, तुम मुझे क्या जो है वो सबक पढ़ा रहे हो, तुम वो दिन भूल गए जब हम और तुम बैठ करके गुनाह करते थे और हम तुम दोनों साथ बैठ करके जो है ये फिल्में देखा करते थे और गाने सुना करते थे और ये क्या करते थे और वो क्या करते थे। तो ये जो है वो तौबा करने वाले को आर दिलाने वाली बात है, उसको ताने देने वाली बात है। और हदीस पाक में आया कि जो जो ताइब को ताने देगा उस शख्स को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो खुद उस गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं हो जाता। तो कितनी बड़ी हमें इंश्योरेंस मिल जाती है तौबा करने से कि कोई हमारे साथ अगर इस किस्म का मामला करेगा तो अल्लाह ताला निपटेंगे उसके साथ, उसको खुद जो है वो उस गुनाह के अंदर मुब्तला करवाएंगे। तो तौबा करने के वाले की अल्लाह ताला के सामने कितनी बड़ी हैसियत हो जाती है। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर जा बजा जो है ऐसे ऐसे लोगों को मुखातिब करते हैं जिन्होंने अपने जात पर गुनाह किए, गुनाहों के अंबार डाल दिए, हद से तजावुज कर गए, इसराफ का मामला कर गया गुनाहों के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कुल या इबादी, कि ए मेरे बंदे अल्लज़ीना असरफु अला अनफुसहिम, जिन्होंने गुनाह इतने किए कि वो हद से आगे निकल गए, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से तुम फिर भी मायूस ना होना, मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा, तुम मेरी तरफ आओ तो सही, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो सही। एक हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल के साथ तौबा करने वाले से अल्लाह ताला की मोहब्बत वाला मामला समझाया। बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है कि एक आदमी अपनी ऊंटनी के साथ किसी सहरा में सफर पर जा रहा था, थक हार करके वो किसी झाड़ी के दरख्त के साये के अंदर साये के नीचे लेट करके सो गया। جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جس کے اوپر اس کا سارا کا سارا سامان کھانا پینا لدا ہوا تھا وہ اونٹنی غائب ہو گئی، وہ چلی گئی اور دور دور تک صحرا کے اندر کوئی اس کا نام و نشان نہیں. اب وہ پیدل اپنا راستہ طے بھی نہیں کر سکتا اور اتنی گرمی، کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، تو اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی. وہ مایوس ہو گیا اپنی زندگی سے. پھر ایک دم سے وہ اونٹنی جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے خوشی کے اندر. اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میں تیرا رب ہوں. اللہم انت عبدی، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. وہ خوشی کے عالم کے اندر الفاظ اس سے غلط نکل جاتے ہیں، کتنا خوش ہوگا وہ بندہ. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اپنی اونٹنی ملنے کے اوپر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لوٹے ہوئے بندے کے واپس آنے کے اوپر خوشی ہوتی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ اس بندے کے توبہ کے اوپر خوشی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اور خصوصاً نوجوان جو یہاں پہ زیادہ تعداد میں موجود بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائبین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوجوانوں کی توبہ سے محبت فرماتے ہیں. جو انسان اپنی نوجوانی کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. توبہ کرنا یہ کوئی آپشن تو ہے نہیں کہ کوئی نفلی کام ہے، دل چاہا تو کر لی، نہیں دل چاہا تو نہ کری، اس کو ڈیلے کرتے رہے کہ جی موت سے پہلے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، تو موت کے وقت توبہ کر لیں گے، اس سے پہلے توبہ کر لیں گے. باقاعدہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس طرح کا ایک مضمون لکھ کر کے کچھ لوگوں کو بھیجا تو کسی کا اس کے اوپر کامنٹ آیا، سوال نہیں کامنٹ آیا، کہ توبہ جو ہے وہ تو مرنے سے پہلے پہلے قبول ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بھائی آپ کو کیا پتا آپ نے کب مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے. مرنے سے پہلے آپ کے حالات ایسے ہوں گے کہ آپ کو اس وقت توبہ کی توفیق مل جائے گی، توبہ کا خیال آئے گا بھی اس وقت، یا آپ کو جو ہے وہ اپنے کاروبار کی پڑی ہوگی، اپنے بچوں کی پڑی ہوگی، اپنی بیوی کے پڑی ہوگی، یا کسی اور مسئلے کی پڑی ہوگی کہ وہ مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو جائے، وہ کام سمٹ جائے میرے مرنے سے پہلے. ایسے موقع کے اوپر توبہ یاد آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے. اور جس نے اپنی زندگی اس طرح نڈر حالت میں گزاری ہو کہ وہ اس کو توبہ یاد دلائی جاتی رہی اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایسی باتیں کرتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، اس کو اگنور کرتا رہا، تو ایسے شخص کو ایسی حالت کے اندر کہ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو ہم کس بیسس کے اوپر اپنی توبہ کو جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے توبو اللہ یا توبو اللہ ایہا المؤمنون، اے ایمان والوں جو کہ آلریڈی مجھ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. تو یہ کفار سے نہیں کہا جا رہا، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. توبہ انسان کے سامنے جب ذکر کی جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ جی توبہ تو وہ کرے نا جو کہ بڑے بڑے جو گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور اقتدار والے لوگ گناہ کرتے ہیں، اور جو پبز میں جا کر کے راتیں گزارتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. میں ایک سیدھی سادی سی زندگی گزار رہا ہوں، بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، صبح کو دفتر جاتا ہوں، دفتر سے واپس آتا ہوں، کھانا پینا کرتا ہوں، میری تو ایک سادگی سی سادہ سی زندگی ہے، تو میں کس بات سے توبہ کروں؟ تو بھائی اس کے لیے سمجھنا ہے کہ توبہ جو ہے وہ ہر انسان نے کرنی ہوتی ہے. چاہے وہ کافر ہو تو کافر کو کفر سے توبہ کرنی ہوتی ہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے وہ ایمان میں آئے. جو شخص مسلمان ہے لیکن کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اس کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کو نہ کرتا ہو، واقعی اس کے زندگی میں بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو بھی صغیرہ گناہوں سے تو توبہ کرنی ہوتی ہے. چھوٹے موٹے گناہ تو ہم ویسے ہی کرتے پھرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو صغیرہ گناہوں سے توبہ کرے انسان. پھر پھر صغیرہ گناہوں سے بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کے اوپر توبہ کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل کتنی زندگی اس نے گزار دی بلکہ گزارتا ہی پھر رہا ہے. تو ہر لیول کے اوپر توبہ کرنی ہوتی ہے, ہر انسان کو توبہ کرنی ہوتی ہے. اب ایک مثال سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, غلطیاں بھی نہیں کرتے, اور انبیاء کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کرنا تو دور کی بات, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ گناہ کے اوپر کیا جاتا ہے. نیکی پہ استغفار نہیں کیا جاتا. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ تم اپنی نماز کو بھی ایسا سمجھو کہ گویا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کیا ہے, گویا کہ تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گستاخی کری ہے, اس لیے کہ تمہارا گناہ, تمہاری نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کی حالت میں گزر گئی. تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دنیا کے بارے میں سوچا, اللہ کے بارے میں نہ سوچا. جو توازو تمہیں اختیار کرنی چاہیے تھی نماز میں وہ توازو تم نے اختیار نہیں کری, تو تم اپنی نماز کو گناہ سمجھو, اور نماز کے ختم ہونے کے بعد تم استغفراللہ 3 دفعہ کہو. تو نیکی کے اوپر بھی استغفار کرنا ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے سکھلایا. تو توبہ تو ہر انسان نے کرنی ہے. اب انسان گناہ کو چھوڑے کیسے؟ کہ انسان توبہ کرنا تو چاہتا ہے, توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا, لیکن گناہ کو وہ چھوڑے کیسے؟ تو اس کے لیے چند باتیں ہیں, وہ ہم سن لیتے ہیں. وہ یہ کہ انسان گناہ کے برے اثرات کے اوپر نظر ڈالے کہ گناہ میں کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میری زندگی کے اندر کیا کیا بری باتیں نمودار ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے, آخرت میں بھی ذلت ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی حس جعل العزت والوقار لمن تابع امری, کہ جو بھی میری اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت اور وقار والا معاملہ فرما دیتے ہیں. وجعل الذلت والصغار على من خالف امری, اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت اور چھوٹا پن لکھ دیتے ہیں. پھر چہرے سے رونق دور ہو جاتی ہے, بے رونقی آ جاتی ہے. اب اس کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ چھپاتے پھرتے ہیں. قلب کے اوپر ظلمت آ جاتی ہے. ظلمت آ جانے کا مطلب وہی کہ ہمارے قلب کے اوپر ایک ایسی لیئر آ جاتی ہے جو کہ نیکیوں کے اثرات کو ہمارے دل کے اندر آنے نہیں دیتی. جو آج کے قرآن کی تلاوت کے اندر بھی ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم بل کانوا یکسبون, کہ ان کے قلوب کے اوپر ران آ گیا, زنگ آ گیا, اس وجہ سے جو کہ وہ کرتے پھرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے. تو اس وجہ سے نیکیوں کے اثرات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آ نہیں پاتے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کہ انسان نظر ڈالے. اور ایک چیز جو ہے نا وہ جو کہ خصوصی طور پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے گناہوں کے اثرات میں سے, وہ یہ کہ انسان جو گناہ کے اوپر ڈٹا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ شاید گناہ کے اثرات میں سے سب سے برا اثر ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ایک انسان سے کوئی غلطی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں, اس کو معاف فرما دیں, لیکن اتنا نڈر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہی وہ باہر نکل جائے. اور یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ ایک انسان اپنی ساری زندگی مسلمان کی حیثیت سے گزارتا ہے لیکن آخری وقت میں وہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے یا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اس کو ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ایمان سے محروم ہو جانا اپنی زندگی کے آخری وقت میں, یہی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محرومی ہوتی ہے. بدبختی اور شقاوت اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. ساری زندگی نیکیاں بھی کریں, ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں نام بھی رہا, لیکن موت کے وقت ایمان سے خارج کر دیا گیا. پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے, کتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں اور میں اس پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں, میں اس پروردگار کے خلاف اس کے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہا ہوں, شیطان کے ساتھ مل کر کے شیطانی کام کر رہا ہوں, برے انسانوں کے ساتھ مل کے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. ان ربک لبل مرصاد, جس طرح سے ایک شکاری اپنی شکار کو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے اور ایک لمحہ بھی اسے غافل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. مرصاد کا مطلب شکاری ہوتا ہے. پھر انسان اپنی موت کو یاد کرے, تو موت کو یاد کرنے سے کثرت و ذکر الموت سے بھی انسان کو گناہ چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے. اور آخری بات گناہوں کو چھوڑنے کے لیے وہ یہ کہ انسان نیکوں کی صحبت اختیار کرے اور برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دے. یہ دراصل فائنل جو طریقہ ہوتا ہے نا گناہ چھوڑنے کے لیے, یہ بالکل الٹیمیٹ طریقہ کہ انسان اس کے نتیجے میں گناہ واقعی چھوڑ پاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال مشائخ اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ بہت نیکی کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ماحول تو انسان کا وہی برا ہے نا, وہی واپس جاتا ہے اسی جگہ پہ. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغی جماعت کی داغ بیل بھی نہیں ڈالی تھی تو اس سے پہلے جو ہے وہ میوت کے بچوں کے درمیان کام کر رہے تھے, ان کو گھروں سے لے کر کے آتے تھے, والدین کو کنونس کر کے کہ آپ بچوں کو میرے ساتھ بھیج دو, میں ان کو مکتب میں پڑھاؤں گا, میں ان کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا, نیک بنانے کی کوشش کروں گا. پھر کیا ہوتا تھا, چھٹیاں ہوتی تھیں, بچے گھر واپس جاتے تھے اور بیک ٹو اسکوئر ون, سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا. کیوں؟ چونکہ ماحول وہی تھا, جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے آتے تھے, جو مکتب کے اندر سیکھا تھا وہ سب کا سب ختم ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ لوگوں کو اپنے اس ماحول سے نکالو, کچھ عرصے کے لیے مسجد کے ماحول میں لے کر کے آؤ, علماء کے ماحول میں لے کے جاؤ, مشائخ کے ماحول میں لے کے جاؤ. جب وہ اتنا عرصے اپنے ماحول سے دور رہیں گے تب ان کے اندر نیکی جڑ پکڑ سکے گی. اور بڑوں کے اندر یہ کام شروع کیا, پھر بڑوں نے جا کر کے پھر اپنے بچوں پہ کام کیا, اپنے گھر کے ماحول کو چینج کیا, اور پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک تحریک چلی جو کہ اسی میوت کے گاؤں سے سٹارٹ ہوئی تھی, جہاں پر کہ مسلمان شرک میں مبتلا ہو چکے تھے, بتوں کو پوچھتے تھے وہاں پہ مسلمان. تو صحبت اولیاء, صحبت صلحاء جو ہے یہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں جو لوگ اپنی صحبت کو نہیں چھوڑتے اور پھر ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو ہمارے دوست ہیں نا, یہ ہمیں مرواتے ہیں, دنیا میں بھی مرواتے ہیں, ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں, اور آخرت میں تو 100% مروائیں گے, اور کیا ہوگا وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کہ الاخلاء یومئذن, کہ یہ جو دوست ہے نا تمہارے, الاخلاء خلیل دوست, تو اس دن یومئذن یہ لوگ کیا کریں گے, بعضهم لبعض عدو, یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, یہ پیٹ پھیر کر بھی یہ پیٹ پھیر جائیں گے, تمہاری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے, بھاگیں گے تم سے. الا المتقین, لیکن جو متقین آپس میں دوست تھے اس دنیا میں, ان کی دوستی آخرت میں بھی برقرار رہے گی. الا المتقین, تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دوستی کرنا, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ایک جگہ پہ آ کر کے بیٹھنا, اس کی کتنی عظمت ہے کہ وہ آخرت میں بھی دوست رہیں گے, پھر قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ایسے لوگوں کو ملے گا. قبیل شتا, مختلف قبائل سے آئے ہوئے لوگ, مختلف جو ہے وہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں, ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا. جبکہ جو فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش, افسوس کہ میں نے اس شخص کو جو ہے وہ اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, کاش کہ میں نے اس شخص کو سے دوستی نہ نبھائی ہوتی, میں نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا اپنی زندگی کے اندر. لیکن اس زندگی میں ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی تو بس ڈیسنٹ گائے ہے نا, یہ بھی جو ہے وہ نائس گائے, یہ جو نائس گائے والا ٹرم ہے نا یہ ہم سارے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے, ہی از آلسو اے نائس گائے, بے شک کافر ہے کوئی بات نہیں, ہی از آلسو اے نائس گائے, بے شک بدعتی ہے یا بالکل یہ عقائد اس کے الٹے ہیں, بٹ ہی از اے ویری نائس گائے, ہی ہیلپ می, جب میں مشکل میں تھا اس نے میری مدد کری. تو بھائی وہ آپ کی جو یہ والی دوستیاں ہیں نا, تو پھر آپ ٹھیک ہے کام ساتھ کر لیں جب اس طرح کی ضرورت پڑے, تو پھر آپ بھی اس کے انسان تو ہے نا, انسانیت کی حیثیت سے اس کی مدد کریں, اس نے بھی آپ کی انسانیت کی حیثیت سے مدد کری. لیکن محبت والا رشتہ یہ جائز نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, کفار کے ساتھ بھی نہیں, فساق و جار مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں. اور ہم اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ دم بھی بھرتے ہیں. وتر کے اندر جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تمام فاسق اور فاجر, وہاں کافر کی بات نہیں ہوتی, کہتے ہیں میں نے سارے جو ہے وہ کفار اور میں نے جو ہے وہ فاسق فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا. یہ ہم روزانہ وتر کی نماز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, لیکن کرتے نہیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ نیک ماحول کو اختیار کرنا اور برے ماحول کو چھوڑ دینا, اس سے جو ہے وہ انسان پھر واقعی گناہوں سے بچ پاتا ہے. آخری بات ٹاپکس کے اندر وہ یہ کہ انسان پتہ کیسے کرے کہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی. اب یہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا مشکل نقطہ ہے, بظاہر تو بہت آسان ہے لیکن مشکل نقطہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ حاضر دماغ ہو, جو کہ واقعی سوچ رہا ہو کہ واقعی میں نے توبہ کرنی ہے, سمجھ رہا ہو بات کو اور اس کے دل میں کچھ گزر رہی ہو. تو وہ یہ بات یعنی طالب علمانہ ایک سوال وہ یہ کرے گا کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرتے ہیں, توبہ کرنے سے جو ہے وہ سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی توبہ قبول, تو کیا دیر از اے پاسبلٹی کہ توبہ قبول بھی نہ ہو جبکہ میں نے اپنے دل سے توبہ کر لی؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کا جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا وہ دراصل ان جنرل یوز کر لی جاتی ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سچی توبہ کری ہے کہ نہیں ہے, یہ کوشچن ہے. سچی توبہ کر لی تو وہ تو قبول ہوگی, وہ تو قبول ہوگی, لیکن ہم جس کو توبہ سمجھ رہے ہیں تو وہ سچی تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس کے کچھ علامات مشائخ نے بیان کریں, ان علامات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہیں واقعی. بزرگوں کے لیے نا دل سے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے چیزوں کو آسان کر دیا. تو جو علامات ہیں نا جس سے کہ انسان پرکھ سکتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کری تھی یا ہی اسٹل پلئنگ ود ہز لارڈ ایکچولی اللہ تعالی کے ساتھ کیا گیم کھیلے گا, وہ اپنے آپ سے گیم کھیل رہا ہوتا ہے خالی. تو اس کی علامات میں سے پہلی علامت کہ اس کی آئندہ زندگی جو ہوتی ہے نا, فیوچر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ خود بخود امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے, خود بخود اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے, پہلے کے مقابلے میں بہتری شروع ہو جاتی ہے, خیر آنی شروع ہو جاتی ہے, دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیکی کی توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے, گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری علامت یہ کہ اس کو ایک خوف لگ جاتا ہے, اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی زندگی میں واپس نہ پلٹ جاؤں کہیں. تو گناہوں کی زندگی سے کراہیت, خوف اور وہاں واپس پلٹ جانے کی فکر جو ہے نا اس کو کھاتی رہتی ہے, وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں میں واپس نہ پلٹ جاؤں کہیں میں, یعنی اس کے دل میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, وہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا کہ بس میں نے توبہ کر لی اب تو میں نیک بن گیا, اب میں نے دوبارہ برا نہیں بننا, یہ نہیں ہوتا. تیسری علامت یہ کہ اس کے دل سے گناہوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے, تما ختم ہو جاتی ہے, بد نظری کی جو اس کو لت پڑی ہوئی تھی کہ ہر طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا, یہ جو تما ہے نا اس کی ختم ہو گئی, اب جہاں پہ محرم ہے وہیں دیکھے گا, اپنی بیوی کو دیکھے گا, باہر کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھے گا. تو یہ گناہوں کی تماہی دل سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے, یہ بھی توبہ کی ایک علامت ہے. اور آخری علامت جو ہے نا وہ یہ کہ جس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہوتی ہے, یعنی اس نے سچے دل سے اپنے تمام گناہوں پہ نادم شرمندہ ہو کر کے توبہ کری ہوتی ہے, وہ شخص جو ہے وہ خود بخود جو ہے نا اس کے اندر عاجزی آنی شروع ہو جاتی ہے, عاجزی انکساری اس کی شخصیت کا حصہ بننی شروع ہو جاتی ہے, تکبر عجب دوسروں کو برا سمجھنا, بدگمانی کرنا, دوسروں کے اوپر غصہ نکالنا, یہ جو چیزیں ہیں نا اس کی آٹومیٹکلی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اس کو ان چیزوں کی فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی میرے اندر عاجزی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, آ رہی ہے تو پھر یہ ابھی تک غلط کام کیوں ہے, ان سے میں کیسے پیچھا چھوڑا ہوں, ان سے جو ہے وہ میں اپنے آپ کو دور کیسے کروں, تو آٹومیٹکلی یہ چیز گریجولی جو ہے وہ اس کے اندر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, تو عاجزی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے جو ہے وہ زیادہ کنسرنڈ ہو جاتا ہے اور دوسروں کے گناہوں سے اس کی کنسرن ختم ہو جاتی ہے. یہ عاجزی کا ایک جزو ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے کنسرن ختم ہو گیا کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا, میں نیک کام کیوں نہیں کر رہا. تو اپنے عیب موٹے نظر آتے ہیں اور دوسرے کے عیب چھوٹے نظر آتے ہیں, یہ عاجزی کا حصہ ہے. اور ایسا شخص جو ہوتا ہے نا, اس کے لہجے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے, اس کے بات سے, اس کے انداز سے, اس کے چلنے پھرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں جو ہے نا تبدیلی آ رہی ہے, اس کے بات کرنے کا, اس کی فکریں تبدیل ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ دراصل توبہ کی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے. اور مشائخ بھی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسپرچل ڈاکٹر والا کام اسائن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو مدد کریں کہ اپنی روحانی بیماریوں سے وہ پیچھا چھوڑائیں, وہ بھی اس چیز کو ایک بڑی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کے اندر عاجزی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, اس نے واقعی توبہ کری ہے کہ نہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ مشائخ نے ہمارے لیے کھول کر کے بیان کری. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بالکل ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کسی چیز سے باؤنڈڈ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہمارے اوپر رحمت ہے, کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی الذی علی اللہ, کہ توبہ جو ہے وہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے. علی اللہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا, حالانکہ سبحان اللہ, اللہ کی ذات کتنی عظیم, کتنی بلند, اور بندے کی کیا حیثیت, لیکن بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے, للذین یعملون السوء بجہالہ, کہ انہوں نے برائی کے کام جو ہے وہ جہالت میں آ کر کے کر لیے, وہ سمجھ نہیں پائے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے نفس کے اندر آ کر کے, شیطان کے ورغلانے میں آ کر کے انہوں نے جو ہے وہ برائیوں کے کام کر لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ پلٹ کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کرے. ثم یتوبون من قریب, اور انہوں نے جو ہے وہ قریب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. قریب کے اوپر مشائخ نے یہ نقطہ لکھا کہ ہر وہ لمحہ انسان کی زندگی کا وہ قریب میں شامل ہے جو کہ اس کے موت کے آخری لمحے سے پہلے پہلے ہو. اب پہلے ہم سن چکے کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں کب مرنا ہے, کس حال میں مرنا ہے, تو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ستاری اور عظمت کے لیے ہم اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازے کھول کے رکھے ہیں, ہم کیوں نہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹیں, کیوں نہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ سے اس بابرکت موقع کے اوپر, جبکہ قرآن پاک کی تلاوت بھی تراویح کے اندر ختم ہوئی اور رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں, مغفرت کا عشرہ ہے, اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے فیور میں جا رہی ہیں, اتنی ساری چیزیں, یعنی جس طرح ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا, اس میچ کے اندر اگر وکٹ آپ کے فیور میں بنی ہوگی تو آپ کی ٹیم جیتتی ہی جیتتی ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ, یہ ساعتیں تو ایسی ہیں کہ گویا کہ وکٹ جو ہے وہ 100% ہمارے فیور میں ہے, بس ہم نے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا میچ ہی کھیلنا ہے, تھوڑا سا جو ہے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے لا لگا کر کے توبہ کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی دینا ہے. وعدے ہی وعدے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ چکی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں, اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کا عہد کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے ان تمام باتوں کو جو کہ سنی گئیں اپنے دل کے اندر ذخیرہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کے بیٹھ جائیے. تصور کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہوں, اپنے تمام گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے بخشے بخشائے بندوں کے اندر شامل فرما لے. ہوا او حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا او حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزا آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واخلی جو سبحانہ سبحانہ رب العالم وحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد مبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا، تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کو غفلتوں کو گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو یاد ہیں وہ معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ معاف فرما، جو جان کر کے معاف فرما، جو نہ جانتے ہوئے کہ وہ بھی معاف فرما، اے اللہ رحم والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، اے اللہ مہربانی والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ کمزور بندے ہیں، اے اللہ کمزور والا معاملہ فرما، اے اللہ، اے اللہ شفقت اور مہربانی والا معاملہ فرما، اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ کوتاہیاں ہو گئیں، اے اللہ کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے، اے اللہ نفس و شیطان کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اے اللہ ان کی باتوں میں آ گئے، اے اللہ اب نادم ہیں، اے اللہ اب شرمندہ ہیں، اے اللہ اپنی گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ اپنی طرف آنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، اے اللہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے آپ اس سے ملتا ہے، لیکن اے اللہ پھر بھی ہم آپ سے پھیر کر کے بھاگے جا رہے ہیں، اے اللہ آپ نے تو جا بجا اپنے قرآن کے اندر ہمیں واپس بلایا، آپ نے حکم فرمایا، اے اللہ آپ نے ہم سے کہا وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، لیکن اے اللہ ہم شیطان کے راستے کے اوپر بھاگتے رہے، شیطان کی اتباع کرتے رہے، اپنے نفس کی اتباع کرتے رہے، اے اللہ آپ کی طرف پلٹنے کا ہم نے خیال ہی نہ کیا، اے اللہ ہمیں بار بار بلایا بھی گیا لیکن اے اللہ ہم نے آپ کی طرف پلٹنے سے انکار کر دیا، اے اللہ گناہ کیا، اے اللہ اقرار کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا والے ان کے سامنے اگر کوئی مجرم آ کر کے اقرار کر لے تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ مجرم کو معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرمندہ تو ہے، یہ تو اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے اے اللہ اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیں گے، لیکن اے اللہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں کہ ہم واقعی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، اے اللہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر یقین نہیں، اے اللہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر اعتماد نہیں، اے اللہ ہمیں اپنے نفس سے بہت ڈر لگتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پھر بھی بہکا لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں توبہ سے محروم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس گناہ سے توبہ کر لو، اس سے نہ کرنا، اس کی تو تمہیں عادت ہو چکی ہے، اس سے کیسے کرو گے، تو تم یہ نہ کرو، تم اس سے توبہ نہ کرو، تم بعد میں کر لینا، اے اللہ یہ نفس جو ہے وہ ہمیں توبہ کرنے ہی نہیں دیتا، اور اے اللہ یہ شیطان جو ہے وہ مختلف کینے بھیلے بہانے سے اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، اور ہمارا نفس جو ہے وہ اس کی بات کے اوپر لبیک کہتا رہتا ہے، اے اللہ آپ نے تو توبہ کرنے والی کی توبہ قبول کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، لیکن اے اللہ ہم نے ہی توبہ کرنے کا ارادہ نہ کیا، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کا ارادہ عطا فرما دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کے اوپر قائم رہنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ برے ساتھیوں سے چاہے وہ شیطان ہو یا نفس ہو یا برے دوست ہوں، اے اللہ سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ ان سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ اپنی صحبت کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ برے دوستوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، اپنی چاہت والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، نیکی پرہیزگاری والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، تقوی طہارت والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے دین کے اوپر عمل کے لیے قبول فرما لیجئے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیک نیتی کے ساتھ اپنی طرف لوٹنے والوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ آپ نے فرما دیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اے اللہ آج یہاں پر ہم آپ سے آپ کی محبت ہی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس کے بعد اے اللہ اپنی سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے تو ایمان والوں کے بارے میں خود قرآن میں فرما دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ سے تھوڑی بھی محبت نہیں کرتے، اے اللہ ہم تو اپنے اندر آپ کی تھوڑی محبت بھی نہیں پاتے، اے اللہ پھر کیسے ہم ایمان والوں کے اندر شامل ہوں گے، اے اللہ ایسی زندگی کب تک ہم گزارتے رہیں گے، اور اے اللہ اگر اسی حالت میں ہم مر گئے تو اے اللہ آپ کو پھر کیا منہ دکھائیں گے، آپ کے سامنے کیسے آئیں گے، اے اللہ آپ ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایمان والے تو وہ تھے جو کہ مجھ سے محبت کرتے تھے، جو کہ میری چاہتوں کے اندر راتوں کو جاگا کرتے تھے، جو کہ میری چاہتوں کے اندر اپنے دن کے اعمال کو کیا کرتے تھے، عبادتیں جو ہیں وہ ان کی میری محبت میں ہوا کرتی تھیں، تمہاری کیسی عبادتیں کہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے تھے تم اس سے غافل، تمہاری نمازی بھی جو ہے وہ ایسی تھیں کہ گویا کہ پھٹے کپڑے کی طرح تمہارے اپنے منہ پہ مار دی جائیں۔ اے اللہ ہم کس منہ سے پھر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ ہم آپ کی کسی بات کا جواب دینے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے، اے اللہ ہم نے تو اپنا معاملہ یہ دیکھا کہ اگر دنیا والا کوئی آ کر کے ہم سے یہ سوال کر لے کہ تم نے فلانا کام غلط کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو اے اللہ ہم تو اس کو جواب نہیں دے پاتے، اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو بالکل ڈم فاؤنڈڈ سمجھتے ہیں، ہم تو بالکل گویا کہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، دنیا والوں کو اپنی غلطی کا حساب نہیں دے پاتے، اے اللہ آپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا کیا حساب دیں گے، اے اللہ آپ تو ہمارے باہر سے واقف ہیں، اے اللہ آپ تو ہمارے اندر سے واقف ہیں، اے اللہ تو ہم آپ تو ہماری آنکھوں کی خیانت سے واقف ہیں، اے اللہ ہم اپنی بیویوں کو تو دھوکہ دے دیتے ہیں، اے اللہ آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اے اللہ ہم اپنی ان آنکھوں سے کن چیزوں کو دیکھتے تھے، کن جگہوں کے اوپر ہم جاتے تھے، کیا کیا بدعمال کرتے تھے، اے اللہ ہم تو دنیا والوں کو دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، لیکن اے اللہ آپ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، اے اللہ آپ سے تو کوئی بھی چیز نہیں چھپی، اے اللہ آپ تو ہمارے سینوں کے راز جانتے ہیں، اے اللہ آپ تو ہمارے اندر کے حالات جانتے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، کیسے کیسے ہمارے دلوں کے اندر جذبات موجود ہیں، اے اللہ ایک ایک چیز آپ جانتے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ندامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کی خواہشات کو نیک بنا دیجئے، دلوں کی تمناؤں کو نیک بنا دیجئے، آرزوؤں کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ دنیا کے ارادوں کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ اپنے اے اللہ آپ کو راضی کرنے کا ارادہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ بہت بڑی چیز آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ بہت چھوٹا منہ ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اے اللہ ہم اپنے منہ کو دیکھ کے نہیں مانگ رہے، اے اللہ ہم آپ کی شان کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی قدرت کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ نے تو خود فرمایا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہم بے قصوں کو، اے اللہ ہم گناہ گاروں کو اپنی محبت کا عطا کر دینا، اے اللہ یہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پاس عبادتیں نہیں، اے اللہ ہمارے پاس قربانیاں نہیں، اے اللہ ہمارے پاس وہ نیک صحبتیں نہیں، اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اے اللہ خالی دامن کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس خالی دامن کو بھر دیجئے، اے اللہ خالی دامن کو بھر دیجئے، بہت کم ہمت ہے، اے اللہ کم حوصلہ ہے، اے اللہ عبادتیں نہیں ہوتی، اے اللہ اپنی خواہشات نہیں چھوڑی جاتی، اے اللہ اپنی ہر گرمی ہم سے نہیں چھوڑی جاتی، اے اللہ ہم اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتے ہیں، اے اللہ بالکل بے بس پاتے ہیں، اے اللہ لیکن پھر بھی خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ آپ کا بننا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کا بننا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنا بنا لیجیے، اے اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ رتنا فرمائیے، اللہ ٹھوکر نہ مار دیجیے، اے اللہ یہ آنسو، اے اللہ مگر مچھلی آنسو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اے اللہ بہت بات ہے، اے اللہ لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں، اے اللہ ان کے اندر وہ چیز نہیں جو کہ اللہ آپ کے نیک بندوں کے آنسو میں ہوتی ہے، اے اللہ اے اللہ یہ جو بھی ہیں، اے اللہ بس یہی ہے ہمارے پاس، یا اللہ اے اللہ بس ہمارے پاس یہی، اے اللہ یہ بھی تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے، اے اللہ یہ بھی تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے، اے اللہ یہ بھی ہم خود نہیں بنا سکتے، اے اللہ ہمارے دل تو پتھر ہیں، اے اللہ ہماری آنکھیں خشک ہیں، اے اللہ ہم رونا نہیں جانتے، اے اللہ ہم بھول چکے رونا، اے اللہ اگر آپ نے توفیق عطا فرما دی ہے تو اے اللہ عبرت نہ فرمائیے، اے اللہ آپ دھکا نہ دے دیجیے، اے اللہ شیطان اس کے پھر حوالے نہ کر دیجیے، اے اللہ اپنی دربار میں قبول فرما دیجیے، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر ہم نے جو اتنی بڑی چیز مانگی ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے تو اس کو حاصل کر نہیں سکتے، تو کہیں آپ جو ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا نہ کر دیں، نہ کہیں تکالیف میں مبتلا نہ کر دیں کہ تم جو ہے وہ میری تجدید ہوئی آزمائشوں کے اوپر صبر کرو تو پھر تمہیں یہ مقام ملے گا. اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ اس لیے کہ بہت ہم کمزور ہیں، اللہ بہت کم ہمت ہے، کم حوصلہ ہے، اللہ آپ کی آزمائشوں کو سہنے کے قابل نہیں سمجھتے. اللہ ہم آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے زمانے سے اتنا دور ہیں اور اللہ دجال کے زمانے سے اتنا قریب ہیں. اللہ ہمارے ساتھ اللہ خصوصی معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہمارے جو کافرین تھے، اللہ جو اسلاف تھے، انہوں نے تو قربانیاں دیں، اللہ انہوں نے آپ کی آزمائشوں میں واقعی صبر کیا اور اللہ وہ مستحق بھی تھے اللہ ان مقامات کے جو کہ آپ نے اس کے بدلے میں ان کو عطا کیے. اللہ ہمیں نہ پر آزمائشوں میں ڈالیے. اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں، اللہ ہم نے تو کوئی آزمائشیں دیکھی ہی نہیں. اللہ آپ کے جو بندوں نے جن آزمائشوں کے اوپر اللہ گزر کر کے آپ کو منا لیا، اللہ اس کا عشر عشیر ہم جانتے ہی نہیں، اللہ ہم اسے واقف ہی نہیں. اللہ تو ہم تو اپنے گھروں کے ان سہولتوں کے اندر بیٹھ کر کے بس آپ کی کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں. اللہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم تین دار بن گئے، اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بن گئے، دوسروں سے بہتر بن گئے اور ہم نے کچھ کما لیا، ہم نے کچھ کر لیا. اے اللہ ان ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کے اے اللہ تھوڑا بہت ذکر اذکار کر لیا، اللہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر کے مسجد چلے گئے، مسجد میں بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے چند نمازیں پڑھ لی. اللہ یہی ہمارا دین ہے یا اللہ، اللہ یہی ہمارا دین ہے یا اللہ، اللہ اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور اللہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اللہ میرے مالک ہم کمزوروں کو اللہ بغیر کرے عطا فرما دے. اللہ آپ ہے نا کریم، اللہ آپ نے تو خود فرمایا نا کہ یا انداز مگر رکھا بے رب گل کریم. اللہ آپ کریم پروردگار ہیں، اللہ بن مانگے ہمیں دیتے تو ہیں، اللہ جتنی نعمتیں ہیں بن مانگے عطا کر دیں. اللہ آپ نے قرب والی نعمت بھی عطا فرما دی، اللہ اپنی رضا والی نعمت بھی عطا فرما دیجیے، اللہ ایمان کی سلامتی والی نعمت بھی عطا فرما دیجیے، اللہ نسبت کی سلامتی والی نعمت بھی عطا فرما دیجیے، اللہ شیطان اور نفس کے خلاف حفاظت والی نعمت بھی عطا فرما دیجیے، اللہ موت کے وقت کلمے کی شہادت والی نعمت بھی عطا فرما دیجیے، اللہ قبر کے عذاب سے اللہ چھٹکارے والی نعمت بھی عطا فرما دیجیے، اور اللہ آگ کے عذاب سے چھٹکارے والی نعمت بھی عطا فرما دیجیے. اللہ پریشانیوں میں اور اللہ مصیبتوں کے اندر مبتلا نہ فرمائیے. اللہ جو بھی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، چاہے وہ جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت ہو یا نفسیاتی مصیبت ہو، اللہ اس کو سے دور فرما دیجئے. اللہ خصوصاً جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اللہ ان کو دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما کر اللہ اپنے دین کا غم عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی چاہت کا غم عطا فرما دیجئے. اللہ جو ہمارے بھائی کے رشتے دار ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے حافظ صاحب نے بھی دعا کری، اللہ ان کو ان دعاؤں میں بھی شامل فرما لیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، صحت اور عافیت اللہ عطا فرما دیجئے. اللہ ایک کسی نے میسج بھیجا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام شعیب ہے، وہ ٹریفک کے حادثے کے اندر شدید زخمی ہو گیا ہے، اللہ اس کی ان زخموں کو اے اللہ مداوع فرما دیجئے، اے اللہ اس کو صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو سر اس کی جتنی بھی نقصان ہوا اے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے مادی نقصان کو، جسمانی نقصان کو اے اللہ جو کوئی بھی ہے اے اللہ اس کو دور فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کے لواحقین، اس کے جو ماں باپ ہیں اور اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، اس کو اس مشکل لمحے کے اندر صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کو صحت یاب فرما کر کے پھر اے اللہ نیکی اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیکی تقوی طہارت والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے تمام رشتہ داروں، دوست عزیز اقارب کو اے اللہ ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ان کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کے میسج کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے، ان کو
اے اللہ معاف فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما دیجئے، اور اے اللہ اگر ان کی پہلی ہی مغفرت ہو چکی تو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا میں نیک بن کر ایمان والا بن کر کے جینا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی اس کے خلاف قوتیں ہیں طاقتیں ہیں، اے اللہ ان کے شرور سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اے اللہ آسانی کے ساتھ طے فرما دیجئے، اے اللہ سہولت کے ساتھ طے فرما دیجئے. اے اللہ جتنی بھی دعائیں آج رات مانگی گئیں، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، تمام عبادات کو ذکر اذکار کو ہم سب کے حقوق کے حق میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس رمضان المبارک میں جتنے دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو اے اللہ بھرپور انداز میں نیکیوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھنے کی تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اور اے اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں گی یا مانگی گئیں یا کہیں پہ مانگی جا رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان سب کے اندر حصہ عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ ہمارے لواحقین، اے اللہ پوری امت کو اس کے اندر حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ امت کے دکھوں کا مداوع فرما دیجئے. اے اللہ امت مصیبت میں ہے، اے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ دعا سنی کہ جب قبیلہ طے کی ایک عورت تھی جس کے سر کے اوپر سے دوپٹہ اتر گیا تھا، تو اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں تھی لیکن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا. اے اللہ آج اقوام عالم کے درمیان اے اللہ اسی محبوب کی امت جو ہے وہ ننگے سر پھر رہی ہے. اے اللہ اس کا سر ڈھانپ لیجئے. اے اللہ شفقت والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اے اللہ گناہوں کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.